سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 اکتوبر سن 2003، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عظمت قرآن اور تعارف سورہ فاتحہ کے ضمن میں ایک جامع خطاب فرمایا۔
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ ہر شخص پر واضح ہونا چاہیے۔ تین نکات ذہن میں رکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضرت جبرائیل کی وساطت سے حضرت محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، اور نمبر تین، یہ بہت اہم ہے، یہ محفوظ ہے، نین و عین موجود ہے، اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوئی ہے، کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر عقیدے کے ایک بات سے ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ پھر اس کے لیے تکفیر کا فتویٰ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر ان کے پڑھے لکھ لوگ یہی کہتے ہیں، اور میں ایران کا دورہ کر کے آیا تو وہاں بھی علماء نے کہا ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، یہی حق ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی ہے۔ تو پہلی بات، اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ من و عن جوں کا توں موجود ہے، جیسے جبرائیل نے حضور کو سکھایا، حضور نے صحابہ کو سکھایا، ویسے ہی یہ قرآن جوں کا توں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اب ذرا نمبر دو پر اسی معاملے میں تھوڑا سا ہم علمی گہرائی میں اتریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور کلام جو ہے وہ در حقیقت متکلم کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی چند جملے بولے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ ان پڑھ آدمی جائے گا، کوئی عالم و فاضل بولے گا چند جملوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب عید ہے، پہاڑی تھا آدمی۔ تو کلام میں در حقیقت متکلم کی شخصیت جھلکتی ہے، عکس اس کا موجود ہوتا ہے۔ اب جہاں تک صفات کا تعلق ہے، ہمارے وہاں اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہے عین یا اس سے علیحدہ اضافی ہے؟ اس پر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے کہ لا عین ولا غیر، نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے کہ متکلمین کی بحثوں کا یہ خلاصہ۔ اسی اعتبار سے ہم اس قرآن کو نہ تو اللہ کا عین کہہ سکتے، لیکن غیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی صفت کے طور پر، چنانچہ اس کی تاثیر وہی ہے جو اللہ کی ذات کی تاثیر، اس کا جو ہے سورہ اعراف میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ استدعا کی، وہ طور پر جب پہنچے ہوئے تھے، گفتگو تو ہو رہی تھی، تو ان کا شوق بڑھا اور درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک، پروردگار گفتگو تو ہو رہی ہے، مجھے اپنا دیدار بھی عطا کر دے۔ اللہ نے جواب دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ ولیکن انظر الی الجبل، ذرا سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر وہ پہاڑ اسے برداشت کر لے تو تم سوچنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے، ہماری تجلیات جو ہے ان کو برداشت کر۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ پھٹ گیا، ریزا ریزا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جو بالواسطہ دیکھ رہے تھے، تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، براہ راست نہیں تھی، بلکہ ان دارت جو ہے مشاہدہ ہو رہا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ ذات باری تعالیٰ کی تجلی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ واقعہ ہے، یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ اسی بات کو تشبیہ کے پیرائے میں سورہ حشر کی آج جو آپ نے ابھی نماز میں بھی دوسری رکعت میں سنی اور میں نے بھی ابھی پڑھی، فرمایا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور سے کام لیں، یعنی اگر یہ مثال ہے، تمثیل ہے، تشبیہ ہے، لیکن اصل میں تشبیہ اور تمثیل ایسی بات کے لیے دی جاتی ہے جو خود نہایت لطیف ہو، سمجھ میں آنے والی نہ ہو، تو اسے کسی مثال کے ذریعے سے جو مالا یدرا کو کل ہو لا یدرا کو کل ہو، بات پوری سمجھ میں نہ آئے تب بھی کچھ تو سمجھ میں آ جائے، تو تشبیہ اور تمثیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ تمثیل بیان کر دی تاکہ تم کچھ سمجھ سکو کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، قرآن مجید کی مدح بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر، ایسے ہی قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور جیسے اللہ حی و قیوم ہے زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن مجید بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور گویا ہے، گفتگو کرتا ہے، تم اس سے ہم کلام تو ہو کبھی، یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا۔ بہرحال یہ عظمت کے اعتبار سے یہ ایک نقطہ صرف میں بیان کر رہا ہوں۔ اب تیسری بات سمجھیے، اصل قرآن کہاں ہے؟ تین جگہ پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا اصل قرآن لوح محفوظ میں، سورۃ البروج کی آخری دو آیات ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں، سورہ واقعہ میں فرمایا گیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے، بڑا باعزت قرآن، ایک چھپی ہوئی کتاب میں، ہمارے سامنے تو قرآن جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اصل قرآن جہاں ہے لوح محفوظ، اور پھر اسی کو کہا گیا کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب، اسی کو فرمایا گیا ہے سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن جو ہے یہ ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، لدینا اللہ کے قریب ہے، اللہ کے پاس ہے، اس میں یہ ہے، اور العلی ہے، بہت بلند اور حکیم ہے، کمال حکمت والا، اصل قرآن کا یہ قرآن مجید کی یوں سمجھیے کہ مصدقہ نقول ہے جو ہمارے سامنے، جیسے آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ کیا ججوں نے، وہ فیصلہ جو لکھا گیا وہ وہی رہتا ہے، لیکن سائلین کو یا جو بھی فریقین مقدمہ ہے انہیں مصدقہ نقول دیا، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے، تو ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ در حقیقت اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے، کتاب المکنون میں جو قرآن ہے، جو ام الکتاب میں قرآن ہے، یہ اس کی گویا کہ اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے سند یافتہ مستند رسول۔ اب چوتھا نقطہ، قرآن مجید کی حضور پر نزول کی کیا شکل ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید نے سورہ شورا میں اللہ کے کلام کی تین شکلیں پیدا بتائی گئی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست رو در رو کلام کرے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں, اللہ کے لیے سب ممکن ہے, لیکن انسان کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تحمل کر سکے اللہ کے براہ راست کلام کا. لہذا کلام کی تین شکلیں ہیں, یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے انسان کے قلب کے اوپر ایک چیز القاء ہو جاتی ہے, خواب میں اللہ کو دکھاتا ہے, الہام ہوتا ہے, یہ براہ راست اللہ کی وحی ہے, یا پھر اللہ اور سے بات کرتا ہے اور بھی برائے حجاب, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اوپ سے گفتگو ہوئی, کلام تو ہوا لیکن براہ راست سامنے آ کر نہیں, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تبھی تو وہ شوق ان کا جو ہے بڑھتا کہ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے تو ذرا مجھے دیدار بھی عطا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, وہ وحی کرتا ہے اللہ کے رسول پر جو وہ چاہتا ہے. قرآن اس تیسری شکل میں محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے. آپ کے رویائے صادقہ, آپ کے الہام, جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی خفی ہے, وہ قرآن میں شامل نہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ, یہ جبرائیل نے حضور کے قلب کے اوپر براہ راست نازل کیا ہے, اور یہ حضور نے ان کانوں سے نہیں سنا ہے, یہ نوٹ کر لیجیے, بلکہ دل کے کان سے سنا ہے, یہ براہ راست قلب پر نازل. انہو نزلہ علی قلبی, حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر. دل میں ہوتی ہے روح, روح کا مسکن قلب, تو براہ راست روح سے, وہ گویا کہ روح القدس اور روح الامین, یہ جبرائیل کے لیے الفاظ آئے, روح القدس پاک روح, روح الامین امانت دار روح, اس روح امین نے روح محمدی سے گفتگو کی. یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ہے وحی کی حقیقت, قرآن کی وحی کی حقیقت. روح الامین نے روح محمدی کو سنایا ہے. اس پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا, جب جدر مراد آبادی آپ کو معلوم ہے بہت شراب پینے والے بہت عادی تھے, پھر ایک وقت آیا توبہ کر اور نہایت پارسا ہو, اس کے بعد کی جو ان کی شاعری ہے وہ بڑی پاک شاعری ہے. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے, نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ نغمہ قرآن روح القدس نے سنایا روح محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس سے بڑا نغمہ, اس سے اعلیٰ نغمہ ممکن ہی نہیں. جہل خرد نے دن یہ دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے کھائے, ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے, رب بھی جس کو راس نہ آئے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے, کار زمانہ جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے, جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. ایک جسمانی آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے, جھوٹی ہے, جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. تو اسی میں یہ شعر بھی جو انہوں نے کہا ہے, پتہ نہیں اس پورے مفہوم کو سامنے رکھ کر کہا ہے یا بس ایک بارش ہو گیا خیال, لیکن حقیقت وہی, حقیقت وہی یہ قرآنی کے جنون میں یہ بات بہت ہی آسان ہو جاتی سمجھنی, روح سنے اور روح سنائے. روح محمدی نے سنا اور روح القدس حضرت جبرائیل نے سنایا. اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے مراحل دو ہیں. اب ہم نے ابھی رات میں سنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور پھر اس میں بھی کہا گیا رمضان ہی کی ایک شب ہے لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آئے گی, اس میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس کے اندر کیا مناسبت ہوگی جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں شمسی حساب سے اور 23 برس میں قمری حساب سے. سن 610 میں شروع ہوئی ہے وہی قرآن کی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا, تو 22 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے. تو اب ان میں تطبیق کیسے, وہ تطبیق کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان مبارک کی ایک شب ہے اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر اور سماع دنیا, یہ سات آسمان جو ہیں ان میں جو نزدیک ترین ہے ہم سے, دنیا کہتے قریب کو, ادنا کا مونس ہے جو قریب ترین آسمان ہے, پہلا آسمان, اس پہلے آسمان پر پورا قرآن اتار دیا. اسی لیے اس کے لیے عام طور پر لفظ آتا انزال، انزلا ينزل، انزلا ينزل، تو گویا کہ باب افعال پہ جو انزال ہے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی چیز کو دفتن اتارتے، اور ایک ہے حضور پر پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا آیتوں کی شکل میں سورتوں کی شکل میں قرآن نازل ہوا، یہ ہوا ہے 22 یا 23 برس میں. یہ تنزیل ہے، تنزیل کہتے ہیں رفتہ رفتہ تدریجن وقفے وقفے سے اتارنا، جیسے ایک لفظ ہے اعلام، وزارت اعلام، منسٹری آف انفارمیشن، اعلام کے معنی بتا دے رہے بس. تعلیم کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے ذہن میں اتارنا، اس بچے کی کیا استعداد ہے اس کے مطابق تعلیم دیں گے آپ، پھر جب ذرا بڑا ہوگا تو پھر اور تعلیم دیں گے، پھر اور بڑا ہوگا تو اور تعلیم دیں گے. تو یہ رفتہ رفتہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا وہ ہے تعلیم، اور ایک دم بتا دینا ایک بار بس ختم، وہ ہے اعلام. تو انزال کی شکل میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں تنزیل کا لفظ نہیں آیا، لیکن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں زیادہ تر تنزیل کا لفظ آیا ہے، ہم نے اس میں رفتہ رفتہ نازل کیا ہے. اگلی بات آئی ہے زمانہ نزول اس کا کیا ہے اور کہاں نازل ہوا، عرض نزول کیا ہے، اس سے ہم ایک ٹائم اینڈ اسپیس کانسیپٹ ڈیولپ کر لیں گے. 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا، 22 برس. کہاں نازل ہوا؟ عرب میں، بلکہ عرب کے لیے خاص اسے حجاز. تقریباً تمام قرآن، دو تہائی تو مکے میں نازل ہوا، مکی دور میں نازل ہوا، ایک تہائی پھر مدنی دور ہے، مدنی میں داخل ہوا، یا حضور کی جو مہمیں تھی آپ جاتے تھے، تو اگر غزوہ خندق ہے تو وہ بھی مدینے میں ہو رہی ہے، غزوہ بدر ہے وہ بھی حجاز میں ہے. حجاز کے ساتھ ملتا ہوا میدان جسے کہتے ہیں وہ تہامہ کہلاتا ہے، جو کہ پہاڑوں کے اور ساحل کے درمیان ملا، اسی میں شہر جدہ ہے، اسی میں یمبو ہے، یہ مختلف شہر ہیں. تو سارا قرآن حضور پر اس علاقے میں نازل ہوا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو زمانے کا اندازہ ہو گیا، ایک قوم جو مخاطب اولین تھی، سب سے پہلے خطاب قرآن ان سے کر رکھا، لہذا ان کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھا ہے، اس انداز میں قرآن آیا ہے کہ عام بدو بھی اس کو سمجھیے. حالانکہ اس میں ہدایت تو ہے محبت ہی ہے، بڑے سے بڑا جو ہے فلسفی وہ بھی کہے گا کہ قرآن مجید میں میرے لیے ہدایت ہے، وہ گہرائی میں بہت ادا نہیں کرے گا. جس کی سب سے بڑی مثال علامہ اقبال، مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال کر یورپ میں جرمنی اور انگلستان سے فلسفہ پڑھ کر آ کر تسکین ملی ہے تو قرآن مجید میں ملی، ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں یہ بڑی مستقبل روایت، بس قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفی کتاب پڑھتے نہیں تھے. تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے حق میں بندہ نواز ہو، مجھے کہیں سکون نہیں ملا، میری علم کی پیاس کہیں نہیں بجھی، صرف قرآن مجید کے دامن میں آ کر مجھے پناہ ملی، اور مجھے اس سے اپنی جو علمی پیاس تھی اس کی آسودگی عطا ہوئی. تو قرآن مجید لیکن بیک وقت دو متضاد تقاضے پورے کرنا یہ اللہ ہی کی شان ہے، موجودہ ہے. اس نے فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کی، یہ بدو سمجھ نہیں سکتے تھے، منطق کے بڑے پیچیدہ فارمولے نہیں لایا، وہ بدو نہیں سمجھ سکتے تھے. بات ایسی کی گئی فطرت انسانی سے قریب تر ہو کر کہ ایک عام بدو ان پر بھی سمجھ رہا تھا. ہاں جگہ جگہ پر، جگہ جگہ پر ایسے غامض مضامین جو رکتے بھی آ گئے کہ جن پر ایک بڑا فلسفی عالم رک کر کھڑا ہو جائے گا، یہاں یہ لفظ کیوں آیا. اب جب غوطہ زنی کرے گا تو اسے جو اپنے فلسفے کے لیے جو ہدایت ملے گی، جیسے کہ یہ جو ابھی آیت میں نے شروع میں پڑھی اور نماز میں بھی آپ نے سنی، اس سے ایک آیت پہلے کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کے ماننا ہو جائے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہی فاسق ہے. عوام لوگ پڑھتے گزر جائیں گے، سوچنے والا سوچے گا یہ کیا مطلب ہے، یہاں پہ انسان اپنے آپ سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ اپنے پیٹ کے تقاضے سے غافل ہے، نہ اپنی شہوت کے تقاضے سے غافل ہے، بیمار ہو جاتا ہے جسم کو علاج کرتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, فیسیں دیتا ہے, اتنے اتنے ٹیسٹ کراتا ہے, تو کہاں قابل ہوگا. معلوم ہوا انسان کی کوئی اور حقیقت بھی ہے جس سے انسان داخل ہو جاتا ہے, وہ اس کا روحانی وجود ہے جو اس کے اندر مزمر ہے. جیسے ہمارے اس وجود میں جان چھپی ہوئی ہے, جان ہے نا, وہی نکلتی ہے, تو اس کے بعد یہ کیا ہے, یہ جسم جو ہے ڈیکمپوز ہو جائے گا, جلدی سے اسے قبر میں اتارو ورنہ متاثر ہو جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے. تو جان سے ہے نا یہ جسم اور وجود جو ہے, جان کا ہمیں کیا معلوم ہے وہ کہاں ہے جسم میں, کوئی نہیں. قلب سے وابستہ ہے, دماغ سے وابستہ ہے, کس چیز سے وابستہ ہے. اب جب تک کہ میرے لیے یوں سمجھیے کہ جب میں پڑھ رہا تھا فزیولوجی تو ایک نیا نظریہ آیا تھا کہ بلڈ کے اندر ایک بیلنس ہے الیکٹرولائٹس کا, بس یہ بیلنس قائم رہے تو جان ہے ورنہ ختم ہو جاتی. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنے نظریے آ گئے, لیکن اس سے ایک مخفی ترش ہے اور ہے, وہ روح ہے انسان کی. جان ہاں در جسم, او در جان ہاں, جان ہماری جسم کے اندر پنہا ہے اور اس جان کے اندر روح جو ہے وہ پنہا ہے. اے نہاں اندر نہاں, اے جان جان, اے وہ ذات, وہ ہستی, وہ حقیقت کے جو جان کے اندر چھپی ہوئی ہے, جان جان ہے, جان کی جان ہے, وہ روح ہے. اس سے ہم غافل ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ نزول اس کا اور جو عرض نزول ہے اس کے اندر پیش نظر رکھا گیا ہے عام سطح پر کہ ہر شخص سمجھ لے, ان پڑھ بھی سمجھ لے, بدو بھی سمجھ لے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. آپ خبریں پڑھتے ہیں اخبارات میں, فلاں آئل ٹینکر جو ہے وہ کہیں لیک کر گیا, اس میں سے تیل جو ہے سمندر کے اندر بہ گیا, اور اس سے چونکہ بڑی ہلاکت ہوتی ہے, مچھلیاں مر جاتی ہیں, آبی پرندے مر جاتے ہیں, تو بڑا طوفان ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ تیل جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوبتا نہیں ہے, وہ اوپر رہتا ہے, ایک اس کی تہ بن گئی اس کے اوپر ہے, اور سمندر نیچے میلوں ہے, کئی کئی میل جو ہے گہرائی اس میں. اسی طرح ایک قرآن کے اوپر اوپر ہے ٹیکسٹ اس کا, یہ بہت آسان ہے, اس کو سمجھنا مشکل نہیں, اس سے ہدایت اخذ کر لینا بہت آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے تذکر کے لیے, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان بنا. یہ ہے وہ اوپر کی جو تہ جمی ہوئی ہے, پپڑی جمی ہوئی, لیکن قرآن کی گہرائی اس کے لیے تو غوطہ زنی کرو ساری عمر, تب بھی قرآن مجید کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ معاملہ ذہن میں رکھیے, یہ گہرائی میں تو اتریں گے فلسفے, بڑے عالم وہ لوگ, علماء مفسرین اترے ہیں, اور ظاہر بات ہے کوئی مفسر آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نے پورے قرآن کو سمجھ لیا. امام راضی یا کشف بھی کئی کئی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ عالم, میں نے جو کچھ سمجھ میں آیا تھا کہہ دیا, اللہ بہتر جانتا, میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا. اور ایک مقام پر تو آ کر ایسے جیسے کہ ان کے اوپر لرزہ طاری ہو رہا ہو, جب اس آیت پر آئے ہیں, وہ الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. یہ آیت جو ہے عام لوگوں کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں, لیکن وہاں حضرت فخر الدین راضی کیا کہتے ہیں, علم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب, جان لو یہ مقام جو ہے یہ بہت غامض ہے, بہت مہیب ہے, بہت اس کے اندر دہشت ہے, کانپ جاتا ہے انسان, مہیب عظیم اور گہرا, اور کچھ نہیں کچھ کہہ سکتے اس کے بارے میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے بیکبر دو ضرورتیں پوری کی, براہ راست کتاب عربوں سے تھا, لہذا آسان رکھا اپنے آپ کو تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے, لیکن اسی کے اندر گہرائی کی چیزیں جو ہے وہ بھی مزمر کر دی, کہ بڑے صاحب فلسفہ اور صاحب منطق اور جو لوگ بھی علماء ہو وہ پھر ان مقامات کے اوپر, جیسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ جو ہے اس کا جو ہے بڑا لینس لگا کر, بڑی پاور کا لینس جو ہے وہ فکس کر کے آدمی پھر غور کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بحث زیادہ کی گئی ہے, مشرکین مکہ کے عقائد سے زیادہ بحث کی گئی ہے, لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آج کا جو شرک ہے وہ بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے, لیکن وہ خفی انداز میں بیان ہوا ہے. وہ اہل علم کے سمجھنے کا ہے. لیکن جو شرک اس وقت ہو رہا تھا اس کو بڑی لمبی لمبی بحث ہے. تو ان کے ذہنی سطح اور ان کا جو پس منظر تھا, ان کی جو رسومات تھی, ان کے جو عقائد تھے, وہ ہے اس کے پس منظر میں اور اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو تاویل خاص جب کی جائے گی قرآن مجید کی تو ہمیشہ پہلے یہ سوچا جائے گا کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے اندر رکھ کر سوچئے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت کیا مطلب سمجھا گیا. اسے کہتے ہیں تاویل خاص, خاص ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے اندر رکھ کر پھر سوچیں کہ اس آیت کو جب یہ نازل ہوئی تھی اس وقت کیا سمجھا گیا. لیکن پھر تاویل عام, اس کے جو الفاظ عمومی ہیں ان سے آپ جو ہے بحث کیجئے, اس لفظ کے یہ معنی ہے, اس لفظ کے یہ معنی ہے, یہ ترکیب آئی ہے اس اعتبار سے آئی ہے اور اس کی ہمیں نظیر فلاں جگہ ملتی ہے, اس کی اجمال کی تفصیل فلاں. اب آپ جو ہے وہ پھر اس کا جو تعویل عام کریں گے, عمومی مفہوم جو نکالیں گے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا, تو تعویل خاص اور تعویل عام. تو فہم قرآن کے میں نے دو درجے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک رہنمائی اخذ کر لینا, اس کے اعتبار سے قرآن بہت آسان. ایک ہے اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے علم اور فلسفے کو سمجھنا, اس کے اعتبار سے یہ بہت مشکل ہے, بہت ڈونگا ہے, محیب ہے, عمیق ہے, واضح. اور دوسرے یہ کہ ایک اس کے فہم میں پہلی سطح کیا ہے, تعویل خاص جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ان کے پس منظر میں رکھ کر سمجھا جائے, اور پھر تعویل عام الفاظ کے عموم کو الاعتبار العمومی لفظ لام خصوصی سبب. یہ اسی لیے سبب نزول جو ہے وہ بہت بیان کرتے ہیں ہمارے مفسرین, اس آیت کا کیا پس منظر ہے, کیا سبب نزول ہے, اس کی شان نزول کیا ہے, کس واقعے پر یہ نازل ہوئی ہے. تو اس سے آپ سمجھیں گے اس وقت اس کو کیا سمجھا گیا, لیکن اس کے الفاظ کے عموم کو لے کر اس سے آپ ابدی ہدایت حاصل کریں گے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا. ایک لفظ تو ہم کہہ دیں گے عربی, لیکن عربی کوئی ایک نہیں ہے. اہل عرب کی آج کل جو عربی بن گئی ہے وہ تو بڑی مختلف ہے. مصر کی عربی, وہاں جین کو گاہ بولتے ہیں جمال عبداللہ سے گمال عبداللہ سے, جمہوریہ متحدہ, اور لیبیا میں چلے جائیے وہ قاف کو ہم کیا بولتے ہیں, اقول نہیں اون اون اون, اور سعودی عرب میں جائیے وہ قاف کو گاہ بنا دیتے ہیں بم 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 اڑیا اڑ جاؤ گم کے بجائے گم گئے. تو کولوکیل لینگویج تو بہت مختلف ہو گئی. عرب میں بھی بہت سے ڈائلیکٹس تھے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پنجابی ہے, ایک پنجابی امرتسر کی امبرسری, ایک لاہور بھی فرق ہے کہ نہیں ہے, فاصلہ 30-35 میل کا ہے. گجرہ والے کی پنجابی اور سیالکوٹ کی پنجابی فاصلہ 20 میل کا ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ گجرہ والے کا ہے اور یہ جو ہے سیالکوٹ کا ہے. اسی طرح عربیاں بہت سی تھیں, لیکن قرآن مجید نازل ہوا حجاز کے بدلوؤں کی زبان. بدلو وہ جو دیہات میں رہتے تھے, دیہات تو تھے ہی نہیں, یعنی صحرا میں رہتے تھے, جو صحرا میں رہنے والوں کی زبان خالص تھی, شہروں میں رہنے والوں کی زبان کے اندر آمیزش ہو گئی تھی بیرونی الفاظ کی. مکے میں جو لوگ رہتے تھے ظاہر بات ہے وہاں قافلے آتے تھے, شام کی طرف جا رہے ہیں, شام سے آ رہے ہیں, تو وہ تو اثر ہوتا ہے, تو اس لیے مکے کی زبان جو ہے اس کے اندر آمیزش کچھ دوسرے الفاظ کی ہو گئی, خالص زبان کی بدبو. یہی وجہ ہے کہ عرب بچے کو پیدا ہوتے ہی دائیوں کو دے دیتے تھے صحرا میں جائے, وہاں پڑے بڑھے. ایک تو صحرا کی کھلی فضا کے اندر وہ پروان چڑھے تو ان کا ذہن, ان کی نفسیات کے اندر جو وہ مسرت ہوگی, وہ شہر کی گلیوں میں وہ گھومنے پھرنے سے وہ بات نہیں ہوتی, جہاں گلیوں کے اندر جو ہے گندا پانی بھی بہ رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, پھر یہ تو زبان بھی ان کی خالص ہوتی ہے تاکہ وہاں سے وہ زبان سیکھ کر آئے جو خالص ہوتی ہے. تو یہ اصل میں وہ عربی جو حجاز, میں نے بتا دیا حجاز, حجاز کہتے ہیں کسے, حاجز کہتے ہیں کوئی چیز جو حائل ہو جائے, حاجزہ. اصل میں عرب کا یوں سمجھیے جزیرہ نما, اس کے شمال جنوب تین حصے ہیں, مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ, کہیں زیادہ چوڑا کہیں کم چوڑا, اسے کہتے تھے ہاما. پھر پہاڑی سلسلہ ہے, پہاڑی سلسلہ چل رہا ہے, اس کو کہتے ہیں حجاز, یہ دیوار کے معنی ہے. اس کے بعد مشرق میں جائیں گے تو یہ کہلائے گا, اب یہ گویا کہ ایک سطح مرتفع ہے. سطح مرتفع جو ہے یہ ہے در حقیقت جو کہ مشرق کے اندر ہے, پہاڑ نہیں ہے, ریت ہے, کھلے میدان ہے. تو اس سے تین حصے ہو گئے. تو یہ جو درمیان میں دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑوں کی, لمبے لمبے پہاڑ چل رہے ہیں, ان کی وادیوں میں راستے تھے, وادی بدر اسی میں ایک جگہ چوڑا مقام تھا. تو اس علاقے کا نام حجاز ہے, یہ اوٹ ہے. اس نے نجد جو ہے مشرق کا اسے جدا کر دیا سہامہ سے. وہ جو سطح مرتفع ہے اس کا نام نجد ہے. وہ نجد مشرقی ساحل سے لے کر حجاز تک, پھر پہاڑی سلسلہ حجاز, پھر حجاز سے لے کر مغربی ساحل تک جو بہت قریب ہے سہامہ. تو یہ حجاز کے بدوؤں کی زبان میں قرآن آ گیا, البتہ کوئی کوئی لفظ دوسرے قبیلوں کی زبان کا بھی آ گیا, اور کوئی کوئی لفظ جو ہے وہ عربی سے باہر سے بھی آ گیا ہے. سنگ گل فارسی کے لفظ سے سجیل بن گیا ہے, سجیل سنگ گل کو عربی کیا ہے. تو اس اعتبار سے لیکن شاہ اصل قرآن جو ہے اس زبان میں. نمبر دو, اس میں فصاحت اور بلاغت کی یہ معراج, فصاحت بلاغت اور عزوبت مٹھاس اس کلام کے اندر دکھاتا ہے. اس میں ہے ایک ملکوتی غنا ہے, ڈیوائن میوزک. آپ کو معلوم ہے جب مصری قرا پڑھتے تو جس طرح انسان جو ہے جھوم جاتا ہے, وہ ایک غنا ہے, وہ موسیقی ہے. اور حضور نے حکم بھی دیا ہے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا کرو, وہ غنا ہے اس کے اندر. مطلب یہ تھا نبی قرآن کو لے سمجھنا, جو قرآن کی موسیقی سے حظ نہ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جسے اللہ نے اچھی آواز دی ہو, زین القرآن اور بے, تو قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ. اگر اللہ نے اچھی آواز دی, اچھی آواز سے پڑھو. پھر یہ کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان ہے عربی زبان میں. زبانیں بہت بدلتی رہتی ہیں. آج سے 300 برس اردو زبان کا آغاز ہوا تھا دکن سے, ولی دکنی پہلا شاعر تھا. وہ زبان آپ آج پڑھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, دکنی زبان. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ زبان کا اور انداز آیا, پھر اور انداز آیا, پھر اور انداز, زبان کے انداز بدلتے رہتے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند نے یہ فرمایا, مولانا محمود حسن نے, کہ جو ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا تھا اسے 100 سال گزر گئے, اور اردو کا محاورہ بہت بدل چکا ہے. لہذا میں نے اسی کو جدید محاورے میں ڈھالا ہے, میں نے کوئی نیا ترجمہ نہیں کیا ہے. کیا اس زبان کے جو محاورے تھے وہ اب نہیں ہے, لہذا اس کو میں نے جدید محاورے کے اندر ڈال دیا. لیکن عربی زبان کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے جیسے کہ سمندری جہاز اور لنگر اس کو قائم رکھتا ہے اپنی جگہ پر, بھاری لنگر, ایسے ہی عربی زبان کے لیے بھاری لنگر ہے, ستون ہے قرآن مجید. کہ جو اہل علم کی زبان ہے جسے فصحا کہتے ہیں, وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہے, وہ قرآن کی عربی ہے. عربی زبان پر قرآن مجید کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس زبان کے اندر مداومت پیدا کی. وہی زبان جو قرآن کی ہے, حدیث کی ہے, آج بھی اہل علم کی زبان جو ہے بولنے میں لکھنے میں وہی زبان ہے. قرآن مجید کی ترکیب کیا ہے؟ یہ کہ قرآن کا یونٹ ہے آیت. آیت کے لیے نہ ہم جملہ کہہ سکتے ہیں اسے, نہ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں ورس, کچھ نہیں. آیت آیت ہے, اس کے لیے اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا. آیت کے معنی کیا؟ نشانی. ہر آیت گویا کہ اللہ کے علم کامل اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے. اب آیتیں چھوٹی بھی ہیں, بڑی بھی ہیں. صرف حروف مقطعات پر آیت ہوگی, حامیم آیت ہوگی, الف لام میم آیت ہوگی, پھر مرکب ناقصہ جسے کہتے ہیں والعاد آیت ہو گئی, حرف جار اور مجرور دو آگے آیت ہو گئی, پھر ایک جملہ وہ بھی آیت ہو سکتی ہے, ان الانسان لفی خسر, ایک جملہ. پھر ایسی آیتیں بھی جس میں 10-10 جملے ہیں. آیت الکرسی پڑھیے, آیت الدین پڑھیے, آیت البر پڑھیے, تو آپ کو کتنے جملے ملیں گے. لیکن یہ سارا معاملہ توقیفی ہے, یہ جان لیجیے, حضور کے بتانے پر, کسی گرامر کے اصول سے نہیں یہ آیات کا تعلق ہوا. اسی طریقے سے آیات جمع ہے صورتوں کی شکل میں, انہیں بھی آپ چیپٹر نہیں کہہ سکتے, صورت ہی کہنا پڑے گا. صورت کہاں سے بنا ہے؟ سور کہتے فصیل کو. جیسے پرانے زمانے میں ہر شہر کے گردہ گرد تصویر ہوتی تھی، اب اس کے اندر شہر کا نقشہ ہے، کوئی مارکیٹ پلیس ہے، کوئی وہاں پر کوئی ہسپتال ہوگا، کوئی رہائشی کوارٹرز ہیں وہاں کے، تو یہ سب اس فصیل کے اندر ہے. تو سورت کیا ہے؟ یہ فصیل ہے جس میں آیات جمع کر دی گئی. اب یہ سورتیں جو ہیں یہ بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سب سے کم تعداد 3 آیات سے کم پر سورت نہیں ہے، اور یہ 3 آیات سورت العصر کی بھی ہیں، سورت الکوثر کی بھی ہیں، اور سورت النصر کی بھی. 3 ہی آیتیں ہیں جو 3 آیات سے مشتمل ہیں. لیکن پھر آپ کو آخری پارے کی سورتیں ملتی ہیں، 8 آیات، 10 12 15 30 35. پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ 286 آیا، تقریباً 2.5 پارے. یہ شے بھی کسی نے معین نہیں کی، یہ محمد رسول اللہ نے معین. اس کے لیے لفظ کیا؟ توقیفی. یہ موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر، کوئی گرامر کا اصول، کوئی علم کلام کا اصول، کوئی نحو کا اصول نہیں. پھر ان سورتوں کو جمع کیا گیا ہے. ان کو جمع کرنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ سورتوں کو تقریباً 7 مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ ایک عام مسلمان یا وہ مسلمان جو قرآن سے محبت کرتا ہو وہ ہر روز ایک حصہ پڑھ لے اور ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لے. جب ہمارے اندر ایمان زیادہ تھا اور قرآن مجید سے لگاؤ زیادہ تھا تو لوگ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے. اس کو کہتے ہیں 7 منزلیں. اب اس میں یہ نہیں کیا گیا، ان کو احزاب بھی کہتے ہیں. اب جب سے قرآن مجید جو چھپ رہا ہے سعودی عرب میں، اس میں حزب کے معنی کچھ اور ہو گئے، لیکن یہ 7 منزلیں یا 7 حزب جو پرانا چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ 7 حصے ہیں تلاوت کی طرف سے. اب اگر یہ کہتے سب بالکل برابر ہو تو سورتوں کو توڑنا پڑ جاتا، سورتیں پوری پوری لی گئی. لیکن اس میں بھی ایک حکم پیدا ہوا ہے کہ پہلے گروپ میں، پہلے منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، اس چلتا ہے اور یہ سیڑھی چل رہی ہے، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13 اور آخری میں 65، وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا. یہ ہے کہ سورت اب چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. تو اس اعتبار سے اور ایک اور اعتبار سے ان سورتوں کو گروپ کیا گیا ہے. یہ جدید بات ہے، یہ حزب دراز کے لیے اور منزلیں یہ پرانی شہر. لیکن آج کے دور میں، اب سے یوں سمجھیے کوئی 50 سال قبل، یہ جو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ تھے، ان سے جو ایک مکتب فکر شروع ہوا ہے کہ جس نے تفسیر قرآن میں کچھ نئے راستے نکالے، تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں، پھر ساری مدنی صورتیں ہوں، کچھ مکی آ گئی کچھ مدنی آ گئی، کچھ مکی آ گئی کچھ مدنی آ گئی. اس طریقے سے بھی 7 گروپ بن گئے. اس اعتبار سے غور کیجئے کہ انہیں گروپ کہا گیا ہے، تو ان گروپوں کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے. جیسے کہ آیتوں کو جب سورت میں لایا گیا تو ایسے ہو گیا جیسے کہ آپ نے ہیرو کو ایک ہار کی شکل دینے کے لیے پرو لیا، تو ہر ہیرا اپنی جگہ پر حسن رکھتا ہے، لیکن وہ ترکیب جو ہوئی ہے ہیرو کی ہار کی شکل میں، اس سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. پھر صورتیں اکثر جوڑوں کی شکل میں ہیں، 2 صورتیں اکثر، سب نہیں، بعض منفرد بھی. لیکن جیسے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جوڑا ہے. سورہ مزمل، سورہ مدثر جوڑا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جوڑا ہے. الزہراوین حدیث میں ان کا نام آیا ہے، 2 نہایت روشن اور تابناک سورتیں. پھر یہ جو گروپ ہے ان کے اندر ایک ایک مضمون مرکزی ہوتا ہے، اور اس کا ایک پہلو جو ہے اس کی اسی گروپ کی مکی صورتوں میں آ جاتا ہے، دوسرا پہلو اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے. اس طریقے سے وہ گروپ کے خاص موضوع پر مخصوص ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو، البتہ یہ بات اور نوٹ کر لیجئے، رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ دور نبوی میں نہیں تھی. یہ رکوعوں کی تقسیم بہت بعد میں ہوئی ہے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوئی. اب آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے، تو 40 رکوعوں میں تقسیم کر لیا تاکہ مضمون کا تسلسل نہ ٹوٹے. ہمارے بعض ائمہ جو ہیں، نمازوں پڑھانے والے امام، وہ چونکہ معنی نہیں جانتے تو ایسی جگہ پر توڑ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ تو انسان کلبلا ہوتا ہے کہ بات ادھوری چھوڑ دی، بات کو مکمل کر کے رکوع کرنا چاہیے تھا. تو اس کے لیے انہوں نے رکوع مقرر کی، پورا رکوع پڑھو تو ایک مضمون جو ہے اس کے اندر مکمل ہو جائے گا. تو یہ رکوعوں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے نہیں ہے، بات کی ہے، لیکن جس نے بھی کی ہے اس نے بڑے ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے، واقعتاً بہت عمدہ تقسیم. اس کے بہت عرصے کے بعد پھر پارے بنا لیے گئے، پارے دور نبوی میں نہیں تھے، یہ 30 پارے نہیں دور صحابہ میں نہیں تھے. وہ تو چونکہ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے تھے لہذا 7 گروپ بنا لیے، 7 حزب بنا لیے، 7 جو ہے منزلیں بنا لیے. لیکن جب زمانہ ایسا آیا کہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو گیا، جذبہ بھی ڈھیلا پڑ گیا، تو پھر کہا بھئی ایسا کرو کہ 30 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ ہر مہینے ایک پارا پڑھ لیا جائے. لیکن یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے وہ بڑی یوں سمجھیے کہ غیر منطقی تقسیم ہے، سورتوں کو توڑ دیا. ایسا بھی ہے کہ ایک سورت کی ایک آیت جو پچھلے پارے میں، باقی پوری سورت اگلے پارے میں. سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13 پارے میں ہے، باقی پوری جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے 14 پارے. تو اس اعتبار سے یہ پاروں کی تقسیم کو معتبر نہیں ہے، یہ بے ڈھنگے طریقے پر کی گئی ہے. اور یہ چونکہ محبت کی گئی ہے اس لیے کوئی اس نظام نہیں آتا، یہ صحابہ اکرام کا فعل ہوتا اور ہم اس پر تنقید کرتے تو وہ بات بری تھی. یہ اگر دور خلافت راستہ میں ہوتا تنقید کرتے تو بات بری ہوتی. یہ بہت بات کی بات ہے، اس لیے ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح اصول کے اوپر پاروں کی تقسیم نہیں ہوئی. اچھا، اس قرآن کی ترتیب کیسے ہوئی؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے. پہلے تو مکی سورتیں نازل ہوئی، وہ جو چھوٹی چھوٹی مکی، وہ تو آخری پارے میں ہے جا کر، اور یہ سب سے پہلی ہے قرآن میں نازل ہونے والی. اور جو کہ مدنی دور میں آئی ہے، یوں سمجھئے کہ قرآن کے نزول کے 13 سال میں، 14 سال میں جو سورت نازل ہو رہی سورہ بقرہ و شروع میں، تو یہ ترتیب اور ہے، ترتیب نزولی اور ہے. لیکن یہ ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ ترتیب خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. امت یہ جانتی ہے یہ ترتیب اللہ نے معین کی، اور اسی ترتیب سے حضرت جبرائیل نے قرآن کا دورہ کیا حضور کے ساتھ. یعنی ہر رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے حفاظ جو ہیں وہ اپنا حفظ تازہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو دورہ کہتے ہیں. تو حضور کے ساتھ حضرت جبرائیل آ کر دورہ کرتے تھے، اور آخری رمضان جو آپ کی حیات طیبہ کا تھا اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا حضور نے اور حضرت جبرائیل. تو یہ ترتیب تو معین ہو چکی تھی. تو اس ترتیب کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقش سری ہے، اللہ کی ہے، اور یہی در حقیقت لوح محفوظ میں کتاب مضمون میں. اچھا، اب اس کو جمع کرنے کا معاملہ کیسے ہوا؟ حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، وہاں تو بلکہ پورا قرآن کسی کے پاس تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کچھ آیتیں کسی نے کھال پر لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کپڑے پہ لکھی ہوئی ہیں، کسی نے ہڈی پر لکھی ہوئی ہیں. یہ جو سکیپولا ہڈی ہوتی ہے، شانے کی ہڈی، جو آپ دیکھتے بہت چپٹا تھا، بہت ہوتا تھکتا تھا، تو جو اونٹ کا سکیپولا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا، تو اس کے اوپر لکھتے تھے. تو ہڈیوں پر لکھا ہوا، پارچات پر لکھا ہوا، کھالوں پر لکھا ہوا، کوئی کسی کو کاغذ میں اثر آ گیا، کاغذ تھکا ہوا تو اس پر لکھ لیا، لیکن کتابی شکل میں قرآن نہیں. البتہ حفاظ کے سینے میں محفوظ تھا، اور اسی ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج مصحف کے اندر ہم موجود پاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں، کہ یہ 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن آ گیا، یہ نہیں تھا. البتہ اس کا کام ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت. اس کا سبب کیا ہوا؟ جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے. اب بڑی تشویش ہوئی کہ اگر حفاظ اس طرح شہید ہوتے چلے گئے تو کہیں قرآن غائب نہ ہو جائے، ہم کھونا بیٹھے قرآن، لہذا اسے لکھی ہوئی شکل میں جمع کیا جائے، کتابی شکل میں. حضرت ابو بکر بہت ریلکٹنٹ رہے کہ جو کام حضور نے نہیں کرایا یا نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن پھر بہت سے صحابہ نے جب اس کے اوپر اصرار کیا اور اس کی حکمت بتائی تو آپ تیار ہو گئے. پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے کاتب وحی جو ہے ان میں سب سے نمایاں تھے، اور بھی تھے کاتب گانے وحی، ان سب کی کمیٹی بنائی گئی، اب تم پورے قرآن کو جمع کرو. تب یہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں آیا، لیکن یہ حضور کے انتقال کے بعد زیادہ دو سال کے اندر دو ہی سال کے خلافت ہے نا، لہذا اس میں کوئی فصل نہیں ہے، اور اس وقت تک بھی قرآن کی ترتیب سینوں میں محفوظ تھی. البتہ اس کے بارے میں ایک رعایت اور دی گئی کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے لہجے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ چاقو ہے، پٹھان اس کو کاچو کہتا ہے، بات پنجابی بھی کاچو کہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ لوگ اپنے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا. تو اگر سے قرآن ہے کہ لہجے بہت سے ہو گئے، اور جب لہجے بہت سے ہو گئے لکھنے میں بھی فرق ہو گیا، چاقو کی بجائے کاچو لکھ دیا، جب بول رہے کاچو تو کاچو لکھ دیا. اس پر جب تشویش ہوئی کہ یہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے یہ مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک کمیٹی بنی، سارے قرآن جو تھے مملکت اسلامی میں جمع کر لیے گئے، پھر ایک رسم الخط کے اوپر اس کے اندر جمع کر لیا گیا، اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، کہ قرآن کس طرح لکھا جائے گا.